بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 24 مارچ سن 2000، مسجد دارالسلام باغی جنا لاہور. محترم جناب ڈاکٹر سرارم صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر قیام قیامت اور اس سے قبل کے واقعات کے متعلق اظہار خیال فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحج، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يصل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا. وقال عز وجل كما ورد في سوره الحجر وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کو تو جمعے میں حاضری یہاں نہیں ہوئی تھی، عید الاضحیٰ کا دن تھا. جو بھی مختصر خطبہ تھا وہ نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ میں نے کیا تھا. اس سے پہلے تین جمعوں میں متواتر ایک ہی مضمون چل رہا تھا، 25 فروری، پھر 3 مارچ، پھر 10 مارچ. وہ مضمون کیا تھا کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا پس منظر تاریخی کیا ہے، ان میں مشابہتیں کیا ہیں، موجودہ مسلمان امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ مسلمان امت بنی اسرائیل یہود، پھر یہ کہ ان کی تاریخ میں کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رہی ہے، جس کے لیے حضور نے تشبیہ اختیار کی کہ لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ. اصل بات کیا تھی کہ اب مستقبل قریب میں، مستقبل لیکن وہ زیادہ دور نہیں، قریب میں ان دونوں امتوں کے مابین ایک بہت خوفناک اور خونریز تصادم ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں یہود پر تو اللہ کا آخری عذاب آئے گا، عذاب استیصال، یعنی ان کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے جن قوموں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو بحیثیت مجموعی رد کیا وہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، آل فرعون اور جو صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے رہنے والے تھے، جن کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام. یہ چھ رسولوں کے حالات انباء الرسل کے عنوان سے قرآن مجید میں آئے ہیں اور بار بار آئے ہیں. لیکن اس کا پھر آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام جو ہے اس کا غلبہ ہوگا کل روئے عرصے. یہ جو مضمون ہے آج میں ذرا اس کو ریورس آرڈر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ریورس آرڈر کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا ایمان ہے, ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی. ہماری ایمانیات میں سے اہم ترین نکات جو ہے ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے, ایک قیامت. اور قیامت کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اصل میں الساعہ کے لیے. اردو میں یہ لفظ اس معنی میں آ گیا ہے. اصل میں وہ معاملہ جو ہے وہ ایک طویل ایک سلسلہ ہے واقعات کا, کہ پہلے ایک عظیم ہلچل ہوگی, زلزلہ آئے گا, توڑ پھوڑ ہوگی, کہ جس سے حیات ارضی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں الساعہ, وہ معین گھڑی, وہ معین وقت کہ جس میں یہ ہلچل ہوگی. اسے القارعہ بھی کہا گیا, القارعہ, ملقارعہ, وما ادراک ملقارعہ, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ صورتحال پیدا ہو. پھر یہ کہ ایک وقفہ ہوگا, ہم نہیں جانتے کتنا ہوگا. اس وقفے کے بعد پھر باہر سے بادل موت ہوگی, پھر دوبارہ تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا. قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ یوم القیامہ ہے, لا اقسم بیوم القیامہ, جس کے لیے آتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ دن کے جس دن تمام انسان اپنے رب کے حضور کے میں کھڑے ہوں گے. ہم اردو میں قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس پہلے مرحلے کے لیے. قرآن مجید کی اصطلاح میں پہلے مرحلے کے لیے الساعہ ہے, اور یہ در حقیقت اس کا وہ جو دوسرا مرحلہ آئے گا بعث بادل موت کے بعد, جس میں حساب کتاب ہوگا, اسے یوم الآخر بھی کہتے ہیں, اور یہ کہ وہی یوم القیامہ ہے. بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اس الساعہ کی خبر قرآن مجید میں اتنی دی گئی ہے کہ کوئی صفحہ شاید اس سے خالی نہ ہو. سب سے زیادہ جس کی خبر قرآن مجید میں, خاص طور پر جو ابتدائی صورتیں ہیں, تو سارا زور اس پر ہے. اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون, جب حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا دن آئے گا تم سب مر جاؤ گے, پھر تمہیں اٹھایا جائے گا, پھر حساب کتاب ہوگا, ہلچل سے مچ گئی, یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بالکل غافل تھے. لیکن یہ کہ پھر جس شد و بد کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا, ابھی میں نے سورۃ القارعہ کا نمونہ آپ کے سامنے رکھا, پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها, کس قدر زوردار انداز میں. یہی تو وہ آیات ہیں جن کے بارے میں حالی کا وہ شعر صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین, جس نے ساری ہلا دی, ہلچل پیدا ہو گئی. کیا بات کہہ رہے ہیں, اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اور اس سے پہلے جو لمبی ہے, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ ساری جو ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین, جس نے ساری ہلا دی. اور یہی در حقیقت نبی کی دی ہوئی سب سے بڑی خبر ہے. نبی کے مالی جائے خبر دینے والا نبا, ابھی میں نے آپ کو آیت سنا دی. اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون, یہ کس چیز کے بارے میں چہرے گوئی شروع ہو گئی ہے, لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو گیا, کیسے ہو سکتا ہے, ہیہات لما توعدون, اذا کنا عظاما نخرہ, جب ہماری ہڈیاں میں گل سڑ جائیں گی پھر دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے. لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ ہے وہ شے, قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پر زور ہے وہ یہ, تو یہ شدنی امر ہے, ہو کر رہے گا. اور اس کے بارے میں البتہ ایک دور ہمارے فزیکل سائنسز پر, فزکس کا خاص طور پر آیا ہے کہ جس میں اس کی ایک نفی سی ہو رہی تھی, یہ جو ایرا کہلاتا ہے فزکس میں نیوٹن ایرا، نیوٹونین فزکس، اس میں مادے کے بارے میں کہا گیا میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم نہیں ہو سکتا، تو کیسے قیامت آئے گی؟ شکل بدل سکتا ہے، کوئی ایک صورت دوسری صورت تیسری صورت شکل بدلے گا، لیکن یہ کہ یہ دنیا چلتی ہے، عام طور پر یہ مادہ پرستانہ ذہن نے قیامت کا انکار کیا کہ یہ تو چلنے والی شے ہے، چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، اس کا کوئی خاتمہ نہیں. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے فزکس میں، جس کا آغاز ہوا آپ سے تقریباً یوں سمجھئے کہ 60-70 سال پہلے، اگرچہ ابھی تک وہ چونکہ بہت اونچا جو ہے سائنس کا ایک بہت اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، بہت کم لوگوں کو اس کا ابھی کوئی یعنی صحیح ان کے ذہن میں کوئی تصور موجود ہے. لیکن اس کے بعد اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعتاً اس کائنات کا ایک خاتمہ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اس کے لیے تعبیریں کیا ہیں؟ سورج دفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ ساری حیات جو ہے ارضیت در حقیقت سورج کی اس انرجی کا ہی ظہور ہے، ختم ہو جائے گی. یا جیسے یہ جو تھیوریز آف ایکسپینڈنگ یونیورس ہے کہ جیسے پھل جھڑی ہوتی ہے یہ کائنات ایسے پھیل رہی ہے، ایک جس کو کہ فنر جیسا ہوتا ہے، یہ چل رہی ہے، پھیلتی بھی جا رہی ہے اور چکر بھی کھا رہی ہے، گیلیکسیز پیدا ہو رہی ہے، نئی سے نئی پیدا ہو رہی ہے. آپ پڑھ لیتے ہیں، خبروں آتی ہیں، آپ ایک اور نئی ڈسکوری ہو گئی ہے، نئی گیلیکسی وجود میں آ گئی. لیکن یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک وقت میں آ کر یہ جو موشن ہے یہ ریورس ہو جائے گی، ایک جگہ آ کے کھڑی ہو کر اور پھر ریورس موشن کے اندر آ کر، اور جیسے کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی پھر نقطے پر آ جائے گی. لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں یہ تو ملینز اور بلینز آف ایئرس کی بات کے حوالے سے ہے کائنات. اور میرے نزدیک، شاید میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہے اس پوری کائنات کے بارے میں اس کے خاتمے کا تصور. ہمارا جو تصور ہے قیامت ہے وہ پوری کائنات کے خاتمے کا نہیں ہے، وہ در حقیقت حیات دنیاوی، اس دنیا میں جو حیات ہے اس کا خاتمہ ہے، اور انسانوں کا محاسبہ ہے اور جنات کا محاسبہ ہے کہ جو یہیں سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ در حقیقت اس کائنات کے ایک حصے کے اندر قیامت آئے گی. اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان ختم ہو جائے گا یا زمین ختم ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ان کی حیثیتیں بدل جائیں گی. اذا دکت الارض دکن دکم وجا ربک والملک صفا صفا واذا الارض مدت، یہ زمین کھینچ دی جائے گی، زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، اور یہ جو اجرام سماویاں ہیں ان میں بھی ہلچل ہوگی. ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ جمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ صحیح ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج میں دھس جائے گا. تو یہ سورج در حقیقت کائنات کے اس حصے میں ہوگی جس میں کہ ہم آباد ہیں، جس کا کہ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے سمجھیے کہ یہ زمین، یہ فضا کی رقص پاسا، یہ تو یہ بھی تو رقص کر رہی ہے نا زمین، جو ہے خود بھی اپنے محور کے گرد جو ہے وہ ناچ رہی ہے اور پھر چل بھی رہی ہے سورج کے گرد. تو یہ زمین، یہ فضا کی رقص آدم نو کے انتظار میں ہے، ابھی یہ زمین جو ہے انتظار کر رہی ہے. احمد نظیر قاسمی صاحب نے شعر بہت سمجھتا ہوں 40-50 سال پہلے کہا تھا، آدم نو انسان، ایک نیا انسان آئے گا اور وہ اس زمین کو آباد کرے گا. پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ہے وہ شے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا یقین ہے. لیکن یہ کہ یہ جو قیامت اس دنیا کی آنی ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید جو ہے زلزلۃ الساعۃ، اس کے بارے میں متنبہ کر رہا. میں نے جو آیات آپ کو سنائی سورہ حج کی ابتدائی آیت جو ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے اور اس کی بندگی اور اطاعت اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت بڑی شے ہوگی، بہت بڑی آفت ہوگی. یوم ترون، جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعہ لما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو بھول جائے گی. یعنی سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک دودھ پلانے والی ماں اور اس کے بچے یا بچے کے درمیان ہے. اس سے زیادہ جو ہے انسانی جو علائق ہیں اور تعلقات ہیں اور محبتیں ہیں، اس سے زیادہ گاڑھا کوئی تعلق نہیں. لیکن بھول جائے گی، اس طریقے سے نفسی سوار ہو جائے گی. وہ تبا کل ذات حمل حملہا، اور وہ جس صدمے کی کیفیت اس وقت ہوگی اور شوق جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے ہر حمل والی کا ہر حمل گر جائے گا. وہ کرن ناسا سوکارا، تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے نشے میں ہیں، یعنی ان کے اوسان خطا ہوں گے. تو جیسے کہ ایک آدمی جو ہے بھوترا ہوا، جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کے اوسان خطا ہو گئے ہوں، اس طرح کی کیفیت ہوگی. وہ کرن ناسا سوکارا وما ہوں گے سوکارا، حالانکہ وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، یہاں یہ نوٹ کیجئے، اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے. کیوں یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سختی ہے قیامت کی، اس کو بھی قرآن مجید اس صاف کی جو سختیاں ہیں یہ در حقیقت اس کو بھی عذاب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ولکن عذاب اللہ شدید. اسی طرح اسی سورہ حج میں آگے کہیں گے فرمایا، اسی پہلے رکوع میں، ورنہ سات آتی ہے تم لا ریب فیہا. دیکھو یہ قیامت، یہ اب میں پھر قیامت وہ اردو کا قیامت استعمال کروں، یہ سا یہ گھڑی آ کر رہے گی اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور اس کے بعد وان اللہ یبعث من فی القبور، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کر دے گا سب کو جو قبروں میں ہوں گے، قبروں میں دفن کیے گئے ہوں یا جلا کر ان کی راکھ جو ہے وہ بھی کہاں گئی، زمین بھی گئی، راکھ دریا میں آپ نے بہا دی وہ بھی کہیں سیٹل ہو جائے گی، کسی جگہ جا کر زمین ہی کا حصہ بنے گی. لہذا جو بھی انسان ہے، چاہے کسی شیر نے کھایا ہے تو شیر بھی مرے گا، پھر اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی تو زمین ہی کا حصہ بن جائے گا. تو بالآخر تو ساری حیات دنیاوی جو ہے وہ گویا کہ حیات انسانی وہ ساری کی ساری اسی زمین کے اندر جو ہے شامل ہو جائے گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. تو یہ بھی ہو کر رہنا ہے. ان اللہ یبعث من فی القبور. اس قیامت کے بارے میں ایک اور نقشہ کھینچا گیا ہے. اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ابھی کوئی قریب نہیں ہے. میں اکثر جن کو، بلکہ جب میری وہ کتاب چھپی تھی سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، تو میں نے اس کا ایک نسخہ دیا تھا جناب مختار مسعود صاحب، ہمارے ہاں کے ایک اچھے دانشور ہیں اور ان کا مزاج اور ذوق دینی بھی ہے. انہوں نے اس کو پڑھ کر ایک تبصرہ کیا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب لا کے دکھا دیا. تو فوراً میری زبان پر سورہ معارج کی آیات میں نے آج ہی پڑھی ہیں آپ کے سامنے، وہ آیت آ گئی تھی انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. ان لوگوں کو یہ قیامت دور نظر آ رہی ہے، ہمارے وہ سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی تو نگاہوں میں آنے واحد میں ہر شے ہے نا، نراہ قریبا، ہمیں وہ قریب نظر آ رہی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ احادیث کے حوالے سے جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو واقعتاً قیامت دور نہیں ہے. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سٹیج بالکل سچ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ قیامت کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اتنا کہ میں وہ آیات پہلے آپ کو سنا دوں. فرمایا حضور سے فصبر صبرن جمیلا، اے نبی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا، آپ صبر کیجئے لیکن خوبصورتی کا صبر ہے. یہ جمیل کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، یہ پھر بعد میں بھی آئے گا. فصبر صبرن جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. انہیں یہ قیامت یا عذاب الہی جو ہے دور نظر آ رہا ہے، ہمارے وہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل. اب وہی جیسا کہ میں نے دوسری صورتوں کا حوالہ دیا، سب کا ترجمہ تو کرنے کا موقع نہیں تھا لیکن یہاں میں ترجمہ بھی کروں گا. جس دن کے یہ جو آسمان ہے یہ ایسے ہو جائے گی جیسے پگھلا ہوا تانبا یا تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی مہل. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. اور یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون ہو، جیسے اس کے گالے سے ہوتے ہیں ایسے یہ پہاڑ ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. وہی نقشہ کھینچا گیا ہے جو سورت القارعہ میں، القارعہ بل قارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعہن المنفوش. یہی وہ لفظ جو ہے کہ وہ اہم کے مانند جو اون جو دھنکی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو پھر جو ہے اسپننگ کریں گے تو وہ اون بنے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے روئی کو دھنک دیتے ہیں تو اسی طریقے سے اون کا معاملہ ہوتا ہے. ولا یصل حمیم حمیما. اس دن کوئی دوست، حمیم کہتے ہیں بڑے جگری دوست کو، بڑا گہرا دوست، بہت ہی محبت کرنے والا، لیکن کوئی جگری دوست کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں. وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. یو بس سرون ہوں. وہ دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو وہ تمہارے لاڈلے، وہ تمہارے بیٹے، وہ تمہاری بیٹیاں، وہ تمہاری بیوی، وہ تمہارے والدین، جن کی وجہ سے تم نے ہمارے دین سے دوری اختیار کی. ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ان کو خوش رکھنا، اس کے لیے تم نے حرام کو حلال کیا اپنے لیے، حرام خوری کی، یہ سب دکھا دیے جائیں گے. یہ تمہارے بڑے لاڈلے تھے نا، یہ تمہارا وہ دوست تھے، تمہیں بہت ہی جگری دوست جسے تم سمجھتے تھے. یہ بس سرون ہے، دکھا دیے جائیں گے انہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہوگا یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن بنی. مجرم یہ چاہے گا کہ کاش کسی طرح فدیے میں مجھ سے میری اولاد لے لی جائے، بے بنی، وہ صاحبت ہی واخی میری جورو بھی لے لی جائے اور میرے بھائی کو بھی لے لیا جائے، وہ فصیلت ہی لتی تو بھی اور میرے پورے کنبے کو جس کی کہ وہ پناہ کبھی پکڑا کرتا تھا، جس کی سپورٹ اور حمایت کے اوپر زندگی گزارتا تھا، اسے بھی لے لیا جائے، جھونک دیا جائے. وہ من فی لفظ جمیع، تمام انسان جو دنیا کے ہیں ان کو سب کو جہنم میں جھونک کر مجھے بچا لیا جائے. ثم ینجی، اللہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں. اسی لیے پھر سورہ حجر میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. پھر دیکھیں یہاں پر وہ لفظ جمیل آیا، اے نبی قیامت تو آ کر رہے گی اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، تو آپ ان کفار کی طرف سے ابھی ذرا صبر کیجئے، جو کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جھیلیے، برداشت کیجئے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے ذرا چشم پوشی کا معاملہ کیجئے. یہ آیات جو ہیں اب اس سے اندازہ ہوتا، میں آپ سے عرض کر دوں صاف، حضور نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا انما بعثت انا وساح کا ہاتین، آپ نے دونوں انگلیوں کو جوڑا، یہ شہادت مجھ سے شہادت برابر کی، جوڑ کے دیکھو میں اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں، میں اور قیامت جڑے ہوئے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہوں. اب کوئی اور نبی نہیں بیچ میں، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی اور قیامت قریب ہے. اس قیامت کے قرب کا معاملہ جو ہے اس میں میں اپنا ایک ایک تاثر، ایک تو ایسے مضمون بھی مصری ایک عالم نے لکھا تھا، اس امت کی عمر کتنی ہے، عمر و امت المسلمہ، یہ مصری عالم کی ایک کتاب ہمیں ملی، ہم نے اس کا ترجمہ شائع کر کے نصاب میں بالاقساط شائع کیا ہے. بہرحال انہوں نے جو نتائج اخذ کیے وہ کچھ اور حوالوں سے ہیں، لیکن میرا بھی اپنا ایک نتیجہ اس سے بہت پہلے میں پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی ہجری یہ ہی اسی کے اختتام پر قیامت آ جائے گی. یہ قیامت کی صدی ہے، اس لیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث منقول ہے، میرے نزدیک یہ حدیث اس میں اہم ترین ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اپنے پروردگار کے نزدیک اتنی حقیر ہوگی کہ اسے نصف یوم کی بھی مہلت نہ دے. اب یہ تو ہے حضور کا فرمان. سعد بن ابی وقاص نے جب یہ بیان کیا، اور یہ مشکاۃ شریف پر روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے، تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ یہ نصف یوم سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں، تو انہوں نے فرمایا 500 سال. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک دن قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، سورہ حج میں بھی آیا ہے اور سورہ سجدہ میں بھی آیا ہے. اللہ کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، جو تمہارے حساب سے 1000 برس ہوتے ہیں. اسی حوالے سے جب امت مسلمہ کی عمر 1000 برس ہو گئی تھی، اور یہ اکبر اعظم مغل، دی گریٹ مغل امپرر، اس کا دور تھا، تو یہ فتنہ اٹھا تھا کہ یہ دین جو ہے اسلام، محمد کا دین، یہ تو 1000 سال کے لیے تھا دین مکمل، دن پورا ہو گیا اللہ کا، یہ دین بھی ختم ہو گیا. جب اللہ کا دن ختم ہوا تو یہ دین بھی ختم ہو گیا محمد کا، لہذا ایک نئے دین کا دور ہے اب، اور وہ دین ہے اکبری ہے، وہ دین الہی ہے، جس میں رسالت کی در حقیقت جو ہے نفی کی گئی، باقی دین الہی بس سب ایک خدا کو مانو، بھگوان کہہ لو، پرماتما کہہ لو، خدا کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، ایشور کہہ لو، وہ کہہ لو، بس یہ سارے مذاہب کو ایک یوں سمجھ کے ایک ہمن دستے میں ڈال کے اور اس کو خوب کوٹ کر اور پھر اس کو چھان پھٹک کر ایک سفوف بنا لیا گیا جس میں سارے مذہب بھی اکٹھا ہو جائے. یہ دین اکبری تھا، دین الہی. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آدھے دن کی مہلت اور ہوگی. اس حساب سے پانچ، اللہ کا آدھا دن 500 برس. یہ حضرت سعد بن وقاص سے جب پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد، فرمایا 500 برس. تو 1500 سال اس امت کی عمر ہے، جس میں کہ اب 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے، 20 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 20 جو ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے، 21 اب آنے والا ہے، محرم میں اب کو دور تو نہیں رہا، آغاز ہونے والا ہے 21 کا. اسی میں یہ سارے معاملات گزرنے والے ہیں، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں قرآن مجید سے، احادیث سے. لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پھر اس سے پہلے کیا ہونا ہے. یہ تو قیامت کی بات ہوئی، ایک مسئلہ ضمنی سمجھیے کہ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری میں وہ قیامت آ جائے، اور اس سے پہلے پہلے سارے وہ حالات و واقعات پیش آ جائیں گے جن کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا میں نے کہا تھا ریورس آرڈر میں قیامت سے ذرا نیچے آئیے. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہونا ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کے دین اسلام کا غلبہ ہوگا. اس کی واضح خبر جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی میں نے آیت آپ کو سنائی ہے. سورہ انبیاء میں فرمایا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا. زبور وہ کتاب تھی, آسمانی کتابوں میں سے ایک زبور بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی. اس میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس زمین کے آخری وارث ہمارے صالح بندے بنیں گے. گویا کہ پوری زمین جو ہے ایک وقت آئے گا کہ صالحین جو ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے, اللہ کی اطاعت کرنے والے, اطاعت گزار بندے جو وہ اس کے وارث ہو جائیں گے. ان نفی حاضہ بلاغ القوم عابدین, اور اس میں اصل میں تبلیغ ہے, ابلاغ ہے, بات کو پہنچا دینا ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ ہو کر رہے گا. وہ لوگ کہ جو واقعی تک عبادت گزار ہیں, اللہ کی بندگی کا دم بھرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ آیت آ گئی کہ جس میں اصل میں اس کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا پر حضور کا لایا ہوا دین غالب ہوگا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے محمد ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے بھیجا ہے, ہم نے کوئی آپ کو عربوں کے لیے تو نہیں بھیجا. یہ ضرور ہے کہ ابتدائی آپ کے مخاطب جو ہیں وہ عرب ہیں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. گویا کہ یہ امت جو ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک امیین جن میں سے خود حضور بھی تھے, انہیں میں سے تھے عرب بنی اسماعیل, اور ایک آخرین جو آئیں گے ابھی شامل ہوں گے, ابھی شامل نہیں ہوئے, ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ آپ عربوں کے بعد پھر ایرانی ایمان لے آئے, شامی ایمان لے آئے, مصری آ گئے, اور پھر اس کے بعد ترک آ گئے, ہندی آ گئے, سندھی آ گئے, سوڈانی آ گئے, پوری دنیا جو ہے یہ دائرے کھینچتے چلے گئے. یہ آخرین ہیں تو انہی میں سے, اسی امت کا حصہ ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی تک شامل نہیں ہوئے تھے. ابتدائی جو بعثت تھی حضور کی بنیادی, وہ بعثت تھی بنی اسماعیل کے لیے, امیین کے لیے. تو چونکہ یہ چیز قرآن مجید میں اس آیت میں بھی آئی, اور ویسے یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں اس کی بڑی واضح صراحت موجود ہے. قرآن مجید میں دوسرے اعتبار سے سورہ کبریٰ موجود ہے. یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے. سورہ کبریٰ کہتے ہیں کہ آپ منطق میں دو چیزوں کو جمع کر کے تیسرا نتیجہ نکالتے ہیں. استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخرى, یہ ہے منطق. دو حقیقتیں ہیں, انہیں سامنے رکھیے تو ان سے تیسری حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. یہ منطق کا فعل ہے. الف برابر ہے بے کے, بے برابر ہے جیم کے, لہذا الف برابر ہے جیم کے. اب یہ نتیجہ نکل آیا. معرفتین کیا ہے؟ الف برابر ہے بے کے, ایک یہ صغرا ہو گیا. کبرا کیا ہے؟ بے برابر ہے جیم کے, یہ کبرا ہو گیا. صغرا کبرا جوڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلا؟ الف برابر ہے جیم کے. تو یہ صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے. وہ کیا ہے کہ تین دفعہ فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. گویا کہ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے. پانچ مرتبہ یہ فرمایا, اگرچہ الفاظ بدل کے آئے ہیں, جیسے کہ ایک آیت یہی جو میں نے آپ کو سنائی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سب سے زیادہ صریح آیت یہ آیت نمبر 28 سے سورہ سبا کی, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. تو یہ اور مختلف انداز میں آیا ہے. اس حوالے سے اس سورہ کبریٰ کو جوڑیے کہ سورہ کیا ہے؟ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین ہے. کبرا کیا ہے؟ کہ حضور کو بھیجا گیا تمام عالم انسانیت کے لیے. تو دونوں کو جوڑیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ حضور کی بعثت کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب کل روئے انسانی پر, کل عالم انسانی پر, کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے. یہ اس کا انیویٹیبل لاجیکل رزلٹ ہے. باقی احادیث جو ہے وہ کئی دفعہ ہم نے آپ کو سنائی ہے, اور اب پرسوں انشاءاللہ جو جلسہ ہونے والا ہے الحمرا میں نوید خلافت کانفرنس, تو اس میں ہم پھر وہ کتاب کا جو ہے مفت تقسیم کریں گے بغیر کسی ہدیے کے, جتنے یہ احادیث ہیں جن کے بارے میں میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ تو ہمیں ہرد جان بنانی چاہیے. مایوسی کے اندھیاروں میں ہمارے لیے امید کا سہارا بننے والی یہ احادیث ہے کہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دور سے لے کر قیامت تک پانچ ادوار ہیں. بھائی یہ حدیث میں چونکہ پرسوں ہی وہ جلسہ ہو رہا ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کی, تو وہاں یہ چیزیں آئیں گی. دور نبوت, پھر دور خلافت علی منہاج النبوت, پھر ظالم ملوکیت, پھر غلامی والی ملوکیت, پھر دور خلافت علی منہاج النبوت. یہ پانچواں دور آنے والا ہے, آ کر رہے گا. غلامی کے دو دور جو ہے ملوکیت سے گزر چکے ہیں. ایک پہلا دور تھا اس میں کہ بادشاہ مسلمان تھے, دوسرا دور وہ آیا کہ ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے, فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے, اطالویوں کے غلام ہو گئے, کوئی کہیں کا ڈچ جو ہے اس کے بادشاہ کا غلام ہو گیا, کوئی ولندیسی کا غلام ہو گیا. تو یہ دونوں ادوار گزر چکے ہیں. اگرچہ دوسرے دور کا ابھی تتمہ باقی ہے کہ عالمی مالیاتی استعمار جو ہے وہ ابھی اپنے پنجے گاڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, لیکن یہ ختم ہوگا. حضور نے خبر دی ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, اور جب وہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی تو وہ دو احادیث بارہا میں سنا چکا ہوں. حضور نے فرمایا ان اللہ ضبع لی الارض, اللہ نے میرے لیے ساری زمین لپیٹ دی. فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے با, تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے, سارے مغرب بھی دیکھ لیے. وہ ان امت میں سیم لوگ ملک ہو علی منہا, اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. یہ شک کی گنجائش رہ سکتی ہے, اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی ہے. یہ درجہ دوم کے جو مجموعے حدیث کی ان کی نہیں ہے, درجہ اول. صحیح بخاری صحیح مسلم یہ ٹاپ کی دو کتاب صحیحین, یوں سمجھیے کہ یہ سب سے اونچی جو روایتیں اس میں آئی ہوئی ہیں ان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی. ایک اور حدیث کہ زمین پر کوئی نہ گھر بچے گا نہ کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ اسلام کا کلمہ داخل نہ کر دے. تفصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا انشاءاللہ پرسوں وہ کتاب سے ابھی آپ کو مل جائے گا. تو یہ ہے قیامت سے پہلے کا ایک واقعہ. یہ کتنے عرصے رہے گا؟ بعض روایات میں آتا ہے 40 برس کے لگ بھگ. لیکن ان دونوں کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, یعنی اس پورے عرضی پر اللہ کے دین کے غلبے اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کے بعد اور قیامت یا ساعت سے پہلے ایک اور مرحلہ چھوٹا سا آئے گا درمیانی. وہ کیا ہوگا کہ ہر کمالِ را زوالے, جیسے حضور کے دست مبارک سے جو نظام قائم ہوا تھا خلافت علی منہاج النبوت میں 30 برس قائم رہا, پھر اس میں زوال شروع ہو گیا, ایسے ہی اب بھی پھر زوال آئے گا. یہ تو اس دنیا کا اصول ہے, یہاں پر جو ہے کسی چیز کے لیے دوام نہیں ہے. ہر کمالِ را زوالے. تو یہ پورے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ جب ایک دفعہ ہو جائے گا اور وہ 40 برس کے لگ بھگ جو ہے قائم رہے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ, پھر اس میں بھی زوال آئے گا, پھر فسق و فجور, پھر کفر, پھر شرک یہ پیدا ہو جائے گا. تو اب جو قیامت آنے سے پہلے ایک ہوا ایسی چلے گی ایک وقت میں کہ تمام اہل ایمان کی جانیں بڑی آرام سے نکل جائیں گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جب جان نکلتی ہے تو ایسے جیسے کہ ایک مشک ہے پانی کی بھری ہوئی, اس میں سے ایک قطرہ نکل گیا بس. جبکہ کافر کی جان ایسے کھینچی جاتی ہے کہ جیسے سیخ کے اوپر کباب تھا اسے کھینچا جاتا ہے. تو یہ جو ہوگا ایک وقت آئے گا ہوا چلے گی کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان سب کے اوپر وہ بڑی خنک موت, ٹھنڈی موت, بغیر کسی شدید شدت کے, بغیر کسی سختی کے آ جائے گی. اب دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے, فاسق فاجر کافر مشرک, ان پر وہ شدائد آئیں گے کہ جس کا میں نے ذکر کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وترى الناس سکارا وما ھم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اسی لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ عذاب کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے. یہ اللہ کا عذاب ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے نیک بندے تو بچیں گے نا, لہذا ان پر پہلے سے وہ آسان موت بالکل اطمینان سے ایک ہوا چلے گی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوگا جیسے کہ جو بغل میں سے کوئی چیز نکل جاتی ہے, بس اس طریقے سے وہ جو ہے انسان اہل ایمان کی جانیں نکل جائیں گی اور ان شدائد اور مصائب سے وہ بچا لیے جائیں گے کہ جو زلزلۃ الساعۃ کے وقت آنے والے ہیں. اچھا یہ دو دور ہو گئے, یا درمیانی تھوڑا سا دور اور بیان کر دیا, تین کہہ لیجیے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے عرضی پر ایک بھی شخص ایسا ہے جو اللہ 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 کہنے والا ہوگا. اس وقت صورت یہ ہو جائے گی کہ تمام اہل ایمان جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. اب دنیا میں کافر اور مشرک اور فاسق اور فاجر اور شیاطین رہتا ہے, لہذا ان کے اوپر موت واقع ہوگی قیامت کے ذریعے سے, اصحاب کے ذریعے سے, اور وہ سختیاں سمجھیں گے. لیکن یہ جو میں نے دوسرا بڑا دور بتایا تھا، ایک تو وہ دور ہے قیامت کا جو آنا ہے، آخری ہے وہ ہمارے اعتبار سے آخری ہے، باقی اس کے بعد باق بعد الموت ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے، وہ تو پھر مراحل ہے آخرت کے. لیکن اس وقت کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے اسا جو ہے اس کی آخری حد ہے. اس سے پہلے پورے پورے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ اور نظام خلافت علی بالحج نبوت کا قیام. اس سے پہلے جو دور ہے یہ ٹرمائل کا دور ہے، یہ سختیوں کا دور ہے، یہ تکالیف کا دور ہے. یہ دور ہے جس کے اوپر آپ کو حدیث کی کتابوں میں ابواب ملیں گے، باب و اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، یہ ساری چیزیں، کتاب الملاحم، یہ عنوان ہے. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ احادیث کی طرف سے ہمارے اس دور میں آ کر عدم التفات کی ایک عام سزا پیدا ہو گئی. ویسے تو دین ہی کی طرف توجہ کم ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ برے سے برا انسان بھی، برے سے برا مسلمان بھی قرآن کے اس پر ایمان ہے کہ بھائی اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام، سمجھے نہ سمجھے، پڑھے نہ پڑھے، عمل کرے نہ کرے، لیکن قرآن پر اس کا ایمان ہے. حدیث کے بارے میں نہایت یوں سمجھیے کہ شکوک و شبہات. ایک تو یہ کہ جو مستشرقین نے سلسلے میں کام کیا تھا اس کے اثرات ہیں جو پھیلے ہیں، اورینٹلسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، یعنی عیسائی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر جو ہے اپنے شکوک و شبہات جو ہے ان کو کتابوں کی شکل میں لکھا. پھر ہمارے ہاں منکرین حدیث کا ایک بڑا فتنہ اٹھا ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، تقریباً 100 سال پرانا فتنہ ہے، کیونکہ اس کا نقطۂ آغاز تو اصل میں خود سر سید احمد خاں مرحوم ہے. پھر یہ کہ بڑی بڑی شخصیت ہے اس کے اندر، آپ کے چکرالہ ایک شہر ہے میاں والی میں یا کیمبل پور ضلع میں، وہاں سے مولوی عبداللہ چکرالوی بہت بڑے عالم دین تھے، وہ منکر حدیث ہوئے. اس علاقے کے اندر سب سے بڑا جو منکر حدیث پیدا ہوا وہ تھا، اسی گاؤں کے تھے پھر مولانا الاحیار چکرالوی، جن کے یہ جو الاخوان تنظیم ہے اکرم عوان صاحب ان کے خلفاء میں سے ہیں. لیکن یہ کہ عبداللہ چکرالوی بہت پہلے کی شہر تھا. اسلم جراج پوری یو پی میں ایک شخص پیدا ہوا. پھر پنجاب کے اندر جو ہے غلام احمد قادیانی تو خیر ہوا ہی ہوا، اس نے ایک اور اعتبار سے احادیث کو بدنام کیا. لیکن یہ کہ فتنہ انکار حدیث کو غلام احمد پرویز نے بہت بری طریقے سے پھیلایا ہے. اچھا لکھنے کا فن اسے آتا تھا، انشاء پرداز تھا، تقریر اچھی کرتا تھا اور بڑا ڈرامیٹائز کر سکتا تھا اپنے خطاب کو، اور اس سے یہ واقعات جو سننے والے اس کے ہوتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے. تحریر کا فن بھی آتا ہے، لچھے دار قسم کی تحریر اس نے تو واقع. پھر یہ کہ حکومت میں اسے ایک عہدہ حاصل تھا، ڈپٹی سیکرٹری گورنمنٹ آف پاکستان. پہلے تو وہ دہلی میں تھا، وہ اس وقت تو وہاں تو سیکشن آفیسر ہوگا جو بھی ہوگا. اس وقت تک اس کی جو یہ خباثت ہے اتنی نمایاں بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ کہ پھر پاکستان آنے کے بعد جو ہے اس نے جو کچھ کام شروع کیا وہ انکار حدیث کا فتنہ بہت زبردست پڑے گا. قادیانیوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ حدیثوں کا مصداق اپنے آپ کو بنا کر، تو عام لوگ جو ہے حدیث ہی سے متنفر ہو گئے. ان حدیثوں کی وجہ سے یہ ہے نا کہ مہدی لکھا ہوا ہے تو مہدی، اس نے کہا میں مہدی ہوں. حدیثوں میں لکھا ہوا نا کہ عیسیٰ آئے گا تو اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں. تو گویا کہ اس کا ایک ریورس جو ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا یہ حدیثیں درحقیقت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. لہذا حدیثوں کی طرف سے میں نے یہ چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. عام طور پر جو ہے وہ کوئی لوگوں کا التفاق نہیں، لیکن میں یہاں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ جمع حدیث، پھر جرح و تعدیل، چھان پھٹک، یہ سارا کام جو ہے تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں. ایک لاکھ سے زیادہ انسانوں کے حالات زندگی کی تحقیق، اس کو اسماء الرجال پوری انسانی تاریخ میں اس کا پیرلل موجود نہیں ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کون راوی ہے، کیا اس کا کردار تھا، اس کا قابل اعتماد ہے. اسماء الرجال پر کتابیں، ضخیم کتابیں، اور پھر جرح و تعدیل کے اصول بنائے گئے. تو انہی میں انہوں نے وضع حدیث، یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں وہ بھی معین کیے. حدیثیں گھڑی گئیں اس میں کوئی شک نہیں. مثلاً ایک حدیثیں اس طریقے سے بھی گھڑی گئیں کہ بہت سے واضح کہنے والے تھے، اب وہ یہ سوچتے تھے کہ میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے تو میرا قول ہوگا، میں کیوں نہ حضور کی حدیث گھڑ کے کہہ دوں کہ حضور نے کہا کہ یہ کام اچھا ہے اور حضور نے کہا یہ کام برا ہے. تو نیت اچھی تھی ان کی، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اور بھلائی کی ترغیب دینے کے لیے، ترغیب و ترہیب، ترغیب کے لیے اور ترہیب کے لیے حدیثیں گھڑ لی وائزوں نے، لیکن ایک نیت اسے گھڑی. لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ تھا کہ جب اختلافات پیدا ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک سب سے بڑا فتنہ الفتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا، آج تک وہ اس فتنے کے جو ہیں انڈے بچے موجود ہیں. یہ شیعہ سنی جھگڑا ہے کیا؟ وہی تو فتنہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ شیعان عثمان ہوگا، ایک طرف شیعان علی ہوگا. سیانے علی اور سیانے عثمان کی جو چپکلش ہوئی ہے اور 4.5 برس تک جو آپس میں خانہ جنگی ہوئی ہے, اس میں بھی اس دوران بھی حدیثیں گھڑی گئی. یعنی جو بھی ادھر تھے حضرت علی کے ساتھی, ان کے لیے ان کی مدح میں, ان کی ثنا میں, ان کی تعریف میں ان کے لیے حدیثیں گھڑی گئی, یا جو ادھر تھے ان کے لیے ان کی مدح و ثنا میں, ادھر سے ادھر والوں نے ان کے خلاف کی حدیثیں گڑھ لی اور انہوں نے ان کے خلاف حدیثیں گڑھ لی. تو یہ مختلف اسباب ہیں کہ جن کو گنا گیا ہے محدثین نے کہ اس بنا پر اگر آپ دیکھیں کہ کہیں کسی عمل کا چھوٹا عمل ہے لیکن بہت بڑا عجر بیان کیا جا رہا ہے تو شک ہو جائے گا کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی حدیث ہے, کسی وائس نے بنائی ہوگی, یا کسی چھوٹی سی بات پر بہت بڑی سزا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی حدیث جو ہے کسی وائس نے گھڑی ہوگی لوگوں کو اس برائی سے روکنے کے لیے. اسی طرح جو غلوم ہے, ادھر کے لوگوں کے لیے غلوم یا ادھر کے لوگوں کے لیے غلوم, یا ادھر کے لوگوں کی مذمت یا ادھر کے لوگوں کی مذمت, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑی گئی. لیکن ان حدیث میں گھڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ جو ملاحم آخری دور کی خبریں دی جا رہی ہیں, یہ جو اصلاط الساعة ہے یا علامات القیامہ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں کتاب الملاحم ہے, کتاب الفتن ہے, ان میں کون سا سبب ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث گھڑی جائے؟ لہذا یہ حدیثیں جو ہیں یہ تو واقعی اس قابل ہے کہ ان پر توجہ کی جائے, ان کو سمجھا جائے, انہیں پڑھا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کا پوری طریقے سے اطمینان کے ساتھ اعتماد کے ساتھ مطالعہ کیا ہے. اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس میں حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر, وہ اب بالکل سامنے روز و روشن کی طرح ہیں. جیسے کہ لفظ آتا ہے حدیث کے اندر کا فلق صبح, یعنی حضور پر جو وحی کا آغاز ہوا ہے, تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اول ما بدا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی چیز جس کا آغاز ہوا وہ رویائے صالحہ ہوتے تھے کہ آپ خواب میں چیز دیکھتے تھے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ چند دن کے بعد وہ واقعہ جوں کا توں دنیا میں ظہور پذیر ہو جاتا تھا, اور ایسے ہو جاتا تھا کفلق صبح, جیسے کہ صبح جو ہے طلوع ہوتی ہے, اس طریقے سے وہ واقعہ جو ہے وہ عالم واقعہ کے اندر پیش آ جاتا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عالم بشریت سے اوپر اٹھ کر عالم ملکیت, فرشتوں کے عالم کے ساتھ کوئی ربط قائم ہو چکا ہے کہ وہاں جو فیصلے ابھی ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے دیے گئے ہیں فرشتوں کو کہ 3 دن کے بعد یہ واقعہ ہونا ہے, فرشتوں کا تو آرڈر ہے نا, اس آرڈر کی وہ خبر جو ہے محمد رسول اللہ کو پہنچ گئی. تو یہ کفلق صبح میں کہہ رہا ہوں, وہی لفظ کیونکہ میری زبان پر آ رہے تھے تو میں نے یہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ حضور پر وحی کا آغاز اس طور سے, اب اس کو وحی نہیں کہتے, یعنی یہ تمہید تھی وحی کی کہ حضور کی یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ جو چیز خواب میں دیکھتے تھے وہ کفلق صبح وہ واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہو جاتا تھا. اسی طرح جن چیزوں کی خبریں دی گئی ہیں, کفلق صبح مجھے نظر آ رہی ہے, میرے تو بالکل سامنے ہے کہ وہ واقعات جو ہے ہونے والے ہیں. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا, اور میں مجھے چونکہ تائید ملتی ہے متفق گردید رائے بو علی بارائے بند, حالانکہ بعض علامہ اقبال کے کچھ ایسی عبارات بھی ہیں, خاص طور پر خطبات جو ہیں ان کی جو فلسفیانہ کتاب ہے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اس میں کچھ احادیث کی بھی استخفاف انہوں نے بھی کچھ کیا ہے, ان کی طرف جو ہے ایک طرح سے ایک نفی کا انداز اختیار کیا گیا مہدی کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں. لیکن یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے شعر کے میدان میں جب وہ آ رہے ہیں تو وہ دور جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ نے, وہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اقبال خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, ویژنری تھے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر زمین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے, پورے کرہ ارضی کے اوپر اللہ کی حکومت, اللہ کا غلبہ, اور وہ جو کنگڈم آف ہیون آن ارتھ یہ قائم ہوگی. یہ عقیدہ اگر عیسائیوں کا بھی ہے, لیکن ان کا وہ عجیب کوئی ایک ذرا فلسفیکل اور کوئی اسپرچل قسم کی کنگڈم ان کا وہ نقشہ پیش کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو صاف احادیث کے اندر ہے کہ واقعتاً وہی خلافت علی بن حاجی النبوہ جو حضور نے قائم کی اور 30 برس آپ کے بعد قائم رہی, دوبارہ دنیا میں آئے گی اور پوری دنیا میں آئے گی اور 40 برس قائم رہے گی, اس کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے کہا یہ ٹرموائل کا دور ہے, اس ٹرموائل میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں گی, بڑے بڑے فتنے آنے ہیں, ان میں بہت بڑی جنگ ہوگی بلحمۃ العظمیٰ. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوگا, کرم ہوگا, عرب میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو کھڑا کرے گا، میرے نزدیک وہ 15ویں صدی کے مجدد ہوں گے. یہ گنتے آئیے نا، پہلی صدی سے مجددین شروع ہوئے نا. حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامۃ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ میری اس امت میں، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر جو احسانات ہوں گے جس کی خبر دی حضور نے، پہلا یہ کہ قرآن کا متن محفوظ رہے گا، اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ ہر صدی میں اللہ مجدد اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا. جو بھی آس پاس سے آ کر کوئی پردے پڑ گئے، کوئی اس کے اوپر جو ہے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے بدنما داغ آ گئے، ان کو دھو کر اصل دین کی شکل دکھا دے گا. نمبر تین یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، اور میری پوری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جیسے حضرت عیسیٰ کی امت پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع ہو چکی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یہ ہر عیسائی کے دل میں ہے، تو پوری امت گمراہ ہو گئی. ہمارے یہاں بھی کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو اور کسی نے کہا ہو، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یہ باتیں ہیں، کوئی اکی دکی کسی نے کہہ دی ہیں، لیکن امت جو ہے جمع نہیں ہو سکی ایسے کسی گمراہ کو نہیں دے گا. تو جہاں تک یہ ایک تو منفی خبر ہے یہ کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، من تشکم یا امت یا دلالا. لیکن ایک خبر مثبت ہے کہ ایک گروہ تو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ہی. تو یہ جو خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے حوالے سے میرے نزدیک اب وہ عمر بن عبدالعزیز سے معاملہ شروع ہوتا ہے. پھر حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، امام غزالی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں. پھر یہ کہ ہندوستان میں شفٹ ہو گیا معاملہ تو مجدد الف ثانی ہے، دوسرے ہزار سال کے، کیونکہ وہ اکبر کے دین الہی کا جو 1000 سال کے بعد وہ نیا فتنہ اٹھا تھا اس کی کیونکہ دفی کرنی تھی، اس لیے وہ مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں. پھر شاہ ولی اللہ دہلوی ہے 12ویں صدی کے، سید احمد بریلوی ہے 13ویں صدی کے، شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے 14ویں صدی کے. 15ویں صدی اب شروع ہو چکی ہے، اور 15ویں صدی کے اندر جو اب مجدد اٹھیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. اور یہ حضرت مہدی جس کے بارے میں حدیث میں حضور صاف حدیثیں ہیں کہ میری نسل میں سے ایک شخص قیامت قائم نہیں ہو سکتی، وہ حدیث میں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں، جب تک کہ میری نسل میں سے ایک شخص عرب کے اوپر حاکم نہیں ہو جائے گا. آج تک تو نہیں ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ چاروں خلفائے راشدین جو تھے وہ بھی حضرت حضور کی نسل سے تو نہیں تھے. پھر یہ کہ بنو امیہ نسل سے نہیں تھے، بنو عباس نسل سے نہیں تھے، پھر ترک نسل سے نہیں تھے. تو اس لیے یہ کہ عرب کا حاکم، فاطمی کہنے کو ایک حکومت قائم ہوئی مصر میں، لیکن وہ عرب کا حاکم نہیں. لیکن حضور نے فرمایا میری نسل کا ایک فرد جس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا، جس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا، نام اس کا محمد ابن عبداللہ ہوگا اور حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا، وہ کھڑا ہوگا اور وہ ایک حکومت قائم کرے گا جو خالص اسلامی ہو. اس وقت کی حکومت جو ہے وہ تو اسلامی نہیں، یہ تو ملوکیت ہے، بدترین جو ہے پولیس سٹیٹ ہے، جبر ہے اس میں. پھر انہوں نے جو بھی غداری کی ہوئی ہے دین کے ساتھ کہ آ لا کر امریکن افواج کو جو ہے جزیرہ نما عرب کے اندر جو ہے اتنا بڑا بیس دے دیا ہے. شیطان کا قرم جیسے کہ آیا تھا کہ نجد سے شیطان کا قرم جو ہے وہ ابھرے گا، شیطان کا سینگ، وہ شیطان کا سینگ اس وقت جو ہے وہ امریکن بیسز کی شکل میں آ کر نجد کے اندر مقیم ہے. وہاں ان کے جھنڈے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ان کے قومیں ہیں، ان کے کلیسا ہیں، ان کے سینگوز ہیں، یہودی اور عیسائی آئے ہیں وہاں پہ ڈنکے کی چوٹ، اور ان کے وہاں پر، اور وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو رہے تھے جو ان کے لیے ہم سوچا کرتے تھے جب جاتے تھے عمرے وغیرہ کے لیے. اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ جدے میں، جدے اور مکے کے درمیان، وہ تو عام ہم آدمی کو بھی نظر آتے تھے، یہ سب ان کے لیے پذیرائی تھی کہ یہ آئیں گے اور ان کے لیے اڈے بن گئے تھے. یہ سارا کام جو ہے لیکن یہ کہ یہ دور ختم ہوگا، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی عرب میں. میرے نزدیک اللہ عالم، ظاہر بات ہے کہ میں 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جس کو کہتا ہوں کہ گمان غالب وسوق جو ہے اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شاہ فہد کے بعد یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے کہ جیسے امریکہ نے ولی عہدیہ تبدیل کروائی ہے عین وقت پر، شاہ حسین کی ولی عہدی تبدیل کرائی، بھائی کے بجائے بیٹے کو بنایا جو ان کا زیادہ سوج ہے، بھائی کے بارے میں اندیشہ ہوگا کہ شاید ہمارے اشاروں پہ پوری طرح حرکت نہ کرے. اس طرح بحرین کا جو ہے وہ خلیفہ جو تھا اس کا بھی تبدیل کرایا عین وقت پر. یہ جو امیر عبداللہ ہے اس کو بھی یہ امریکی پسند نہیں کرتے. انہوں نے تو گڑبڑ کیا. اور وہ سعودی عرب کی روایات سے اس طرح واقف نہیں, وہ سمجھتے جیسے شاہ حسین کا معاملہ آسانی سے ہو گیا یا امیر بحرین کا معاملہ آسانی سے شاید ایسی طرح ہو جائے, لیکن نہیں, یہاں خانہ جنگی ہو کر رہے گی. عبداللہ کے پاس جو ہے وہ الحرف الوطنی کی کمانڈ ہے, جو ان کی جو بیڈوئن فورس ہے, بدوی فوج جو ہے ان کی, اس کی کمانڈ جو ہے وہ اس کے پاس. فوج علیحدہ ہے, ریگولر آرمی علیحدہ ہے, اس کی کمانڈ اور کسی کے پاس ہے, لیکن الحرف الوطنی نیشنل گارڈ جو ہے, جو خالص بیڈوئن فورس ہے. اور بدوؤں کے اندر اسلام کے اثرات اب بھی کافی گہرے ہیں. یہ بریدہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے, درمیانی جو ہے, اس کے اندر واقعتاً یہ ہے کہ جا کر آپ دیکھیے تو ایک دفعہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. نوجوانوں کی کیفیات دیکھ کر, وہاں کے حالات دیکھ کر, مکہ مدینے کے حالات بہت خراب ہیں نا, اسی طریقے سے ریاض کے اور دمام کے اور ان کے الخبر کے حالات جا کر دیکھیں گے تو بہت خراب نظر آئیں گے, جدے کے حالات بہت خراب نظر آئیں گے. لیکن یہ درمیانی علاقہ جو ہے, اس کے اندر آپ کو اب بھی جو ہے وہ اسلام کا اور ان کے مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر ہاتھ بند رہنے کا نقشہ نظر آئے گا. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر سنا ہے پاکستانی, وہاں پر بریدہ میں رکھا گیا, جو اپوائنٹ کیا گیا, اس کو نماز نہیں پڑھتا تھا مسجد میں آ کر, اس کو وہاں سے فوراً اسلام کر دیا. جو شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, ہم اسے یہاں برداشت کرنے کو تیار ہیں. یہ بات کیا سر, کیا بھی ممکن ہے کہ ویسے ہی سروس سے نکال دیا گیا؟ وہاں تو پورا کا پورا نظام جو ہے وہ اس کے مطابق ہے. تو یہ اگر خانہ جنگی ہوگی تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کسی شخص کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کہ اس کرائسس میں یہ شخص جو ہے ہمارا قوم کی آگے آ کر رہنمائی کرے, اور وہ اس سے بچے گا, ذمہ داری سنبھالنے کی بجائے بھاگے گا, چھپ جائے گا مکے میں جا کر, مدینے سے, مدینے کے اندر ہوگا وہ کوئی سادات کے خاندان کا فرد, اور وہ جا کر جو ہے وہ چھپ جائے گا, پھر وہاں سے لوگ تلاش کریں گے, پھر ان سے بیعت ہوگی. تو پہلا کام یہ ہونا نیدی کا, اور نمبر دو یہ کہ پھر جو الملحمۃ العظمیٰ آنا ہے. میں اس کا ترجمہ اب تک کرتا رہا ہوں, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ. لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک اور چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ چونکہ ان احادیث میں زیادہ تر جو ہے وہ عربوں کا معاملہ جو ہے, کیونکہ اس امت کا اصل نیوکلیس تو عرب ہے, تو گویا کہ پورے عربوں کی تاریخ میں عظیم ترین ہلاکت کا جو معاملہ ہوگا وہ الملحمۃ العظمیٰ میں ہوگا. اب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, نیٹو اس کے لیے کمر کس رہی ہے, اور یہ جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر, اب ظاہر بات ہے کہ انہیں اپنا جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. سیکنڈ ٹیمپل کی صرف ایک دیوار ہے, اس دیوار کو جاتے وہ سر پھونکتے ہیں, کوئی گریا کرتے ہیں, اب تو اس کا قبضہ ہے وہاں, انہیں بنانا ہی بنانا ہے, گرانا ہے, ڈوم آف دی راک کو بھی گرانا ہے. قبۃ الصخرہ جو ہے جہاں سے کہ حضور کا جو ہے وہ شروع ہوا تھا سفر معراج, آسمانی حصہ جو ہے اس کا, اور وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے اپنے بنائے. اس پر جو پھر ہوگا, جو بھی مسلمان نوجوانوں کے اندر ہے دین کی حمیت ہے, لیکن کیا کریں گے, یہی حکمران پہلے ان کو ختم کریں گے, اور پھر ظاہر بات ہے کہ قوت جو ہے پوری دنیا کی ان پر آئے گی. تو ان کے اوپر تو یہ وقت آنے والا ہے, اور بہت سخت آنے والا ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ ان کے اندر دوبارہ ریزسٹنس پیدا ہوگی, ہمت ہوگی, وہ جنگ کریں گے. اور پھر آخری اسٹیج پر جب یہودیوں کے ساتھ آخری مقابلہ ہوگا, تو جو یہودیوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے عیسیٰ ابن مریم, اور جو زندہ اٹھا لیے گئے تھے, وہ واپس آئیں. آپ کو اگر نوٹ کرتے ہوں جو حضرات بھی, تو نیوز ویک میں اس مرتبہ جو ہے ایک بڑا مفصل مضمون آیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں, چونکہ پوپ صاحب آج کل جو ہیں وہ اس زمین سرزمین کا دورہ کر رہے ہیں, وہ جارڈن بھی گئے ہیں, تو وہ تمام علاقے جہاں حضرت مسیح چلتے پھرتے تھے, تو اس بحافے میں ان پوپ صاحب کی ایک آرزو تھی کہ میں انہیں علاقوں میں بھی جاؤں, چلوں, پھروں, دیکھوں. تو وہ یہ کہ حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے, حضرت مسیح کے بارے میں یہود کی رائے کیا ہے, حضرت مسیح کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا ہے, اور میرے علم میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ ہندو بھی اون کرتے ہیں حضرت مسیح کو, اور بدھسٹ بھی جو ہے کسی درجے میں اون کرتے ہیں حضرت مسیح کو. یہ میرے علم میں پہلے نہیں تھا, لیکن اس مضمون میں اس کے اندر اس کی بھی بات کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے ہاں ان کو انکارپوریٹ کر لیتے ہیں. تو بہرحال حضرت مسیح کا پھر نزول ہوگا, اور پھر جو جنگ ہوگی اس کے نتیجے میں یہودیت کا بالکل خاتمہ استحصال, اور حضرت مسیح پھر اعلان کریں گے نہ مجھے صلیب دی گئی تو صلیب توڑ دیں گے, صلیب کا تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے, مجھے تو اللہ زندہ آسمان کو اٹھا کے لے کر گیا تھا, یہ تمہاری ساری عیسائیت جو صلیب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, صلیب ٹوٹے گی عیسائیت ختم ہو جائے گی. وہ یقتلوا الخنزیر, خنزیر کو قتل کر دیں گے, اس لیے کہ سب سے بڑی جو خباثت کی ہے عیسائیت میں کہ جو شریعت کے اندر ہمیشہ سے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, یہ اسرائیلی شریعت کے اندر بھی حرام ہے, وہ بھی نہیں کھاتے, بالکل نہیں کھاتے, ان کے یہاں بھی ذبیحے کا اصول ہے. چنانچہ پہلے جو پاکستان سے ہندوستان سے مسلمان جاتے تھے, اب ان کو وہاں کوئی گوشت نہیں ملتا تھا, یا تو عیسائیوں کا گوشت ہے, وہ تو ذبیحہ نہیں ہوتا تھا, جھٹکا ہوتا تھا. لیکن یہ کہ وہ ذبیحے کا گوشت اور وہ یہودیوں کا کیا ہوا, یہی مشورہ دیا تھا, وہ آپ کھا سکتے ہیں, کوشر مجائز سے حلال ہے, اس لیے کہ وہ ذبح بھی کرتے ہیں اور وہ توحید کے اوپر بارہ قائم ہے, ایک خدا کے سوا کسی کو وہ نہیں مانتے, بت پرستی ان کے یہاں بالکل نہیں آ سکی. اور عیسائیوں پر ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کے جو مجسمے بنائے اور بت پرستی شروع کر دی. تو اس طریقے سے وہ سور ان کے یہاں بھی حرام ہے, قریب تک نہیں, کیونکہ جو وہ کوشر میل اگر آپ ہوائی جہاز میں لیں گے تو اس میں سرٹیفکیٹ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں جو سلور آپ کو دیا جا رہا ہے, یعنی جو وہ چمچا اور جو کانٹا اور یہ بھی پہلی مرتبہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے, انٹچ جو ہے آج تک, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی سور کے گوشت کو چھوا بھی ہو اس نے. اگر وہ پہلے سے استعمال شدہ ہو برتن وہ چیز, اور وہ کہیں پہلے سے ہو سکتا ہے کہ سور کے گوشت کو کھایا ہو اسی کانٹے سے اور اسی چھری سے کاٹ کر, تو یہ سرٹیفکیٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے آپ ملے گا. یہ ہے کیفیت یہود کی. تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہود جب یہ ختم ہو جائے گا یقتل الخنزیر, اور پھر یہ کہ ایک ایک یہودی قتل کیا جائے گا, اور جو کھڑا ہو جائے گا المسیح الدجال بن کر اسے حضرت مسیح اصل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے, اور کریں گے مقام لطف پر. حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا. اب دیکھیے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہوائی اڈا بنے گا, اور وہ لڈا جو ہے لدھ وہاں پر ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے, اور وہاں سے وہ کہیں فلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ حضرت مسیح اسے پکڑیں گے قتل کریں گے. تو یہ سارے واقعات جو ہے ہونے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے عربوں پر بہت بڑی سختی آنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب اس امت کا بیشتر اور بہتر حصہ تھے, لیکن انہوں نے بھی اپنے پورے عالم عرب میں وہ جو یہ مغربی استعمار سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کہیں اسلام کو قائم نہیں کیا, تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں. تو حضور کیوں حدیث کی روح سے جو میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا, لیاتی اللہ علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال, ہولوکاسٹ جو اس صدی میں ہوا ہے 60 لاکھ یہودی, اس کی جو بنائی گئی ہے ایک یادگار, پوپ صاحب وہاں بھی گئے ہیں, معافیہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رومن کیتھولک چرچ نے جو زیادتی کی ہے اس کو بھی وہ تسلیم کر رہا ہے, یہودیوں کے سامنے ایک طرح سے معافی مانگ رہا ہے. اگرچہ یہودی خوش نہیں ہے جب تک کہ کھل کر وہ اس وقت کے پوپ کو ڈیناؤنس نہ کرے, کنڈم نہ کرے کہ جو بھی ہولوکاسٹ کے وقت پوپ تھا اس نے کچھ بھی کہا, تو یہ کہتے ہیں جب تک اسے ڈیناؤنس نہیں کرتے ہم نہیں مانتے کہ اس نے کوئی معافی مانگی ہے. لیکن گیا ہے وہاں جا کر حاضری دی. اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ واقعات ہیں کہ جو آنے والے ہیں اس ہولوکاسٹ کا ایک عکس, جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے, یہ عالم عرب کے مسلمانوں پر آنا ہے. لیکن اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں اس مسئلے میں, جو ایک اہم رول ہے جو اس سے پہلے بہت مرتبہ میں بیان کر چکا, حضرت مہدی کے لیے بھی جب وہ عرب کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, مدد کے لیے فوجیں مسجد سے آئیں گی, حضرت مسیح کی مدد کے لیے خراسان سے فوجیں چلیں گی. تو یہ جو خبر ہے انٹرین پیریڈ کی, یہ ہے اہم کہ ہم اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں. پاکستان اس لیے بنا, 400 سال کی مسائی جو ہے تجدیدی, وہ گویا کہ اس کے کندھے پر ہے, اس کی امانت ہمارے کندھوں پر ہے. حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی اور شیخ الہند, ان سب کی جو بھی ہے, اور پھر جو عظیم شخصیتیں ہندوستان میں پیدا ہوئی 14ویں صدی کے دوران, وہ چاہے علامہ اقبال ہیں اور چاہے مولانا مودودی تھے اور چاہے مولانا الیاس صاحب تھے, ان کے پیرلل, ان کی ہم وزن کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ نہیں بتا سکتے. تو یہ سارا کام ہے, لیکن پاکستان کا مسئلہ جو ہے ایک ابھی ہینگنگ ان دی بیلنس ہے. 52 برس تو ہم نے گزار دیے یہاں اسلام قائم نہیں ہوا, اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کتنا وقت ہمارے پاس ہے, کتنی مہلت ہے, لیکن دو ہی راستے ہیں, یا تو ہم فوراً براہ راست توبہ کے ذریعے اختیار کر لیں, اور یا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شدید عذاب کا کوڑا ہم پر بھی پڑے. اس لیے کہ مجرم نمبر 2 پوری امت مسلمہ میں میرے نزدیک ہم مسلمانان پاکستان, نمبر 1 عرب ہیں, ان کی زبان میں یہ قرآن موجود ہے اور انہیں فضیلت دی گئی تھی, تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ان کے لیے یقیناً. لیکن یہ کہ نمبر 2 مجرم ہم ہیں جنہوں نے ملک بنایا اسلام کے نام پر, لاکھوں انسان جو ہے قتل ہوئے اسلام کے نام کے اوپر ملک بنانے میں, ہزار ہاں عورتوں کی نسبتیں لوٹی ہیں اسلام کے نام پر ملک بنانے میں, اور اسلام نے نافذ نہیں کی. اس جرم کی پاداش میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا سخت پڑے اور پھر شاید ہم ہوش میں آ جائے, اللہ جانے. لیکن 3 کام کرنے ہیں اگر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اور یہ جو عذاب کے کوڑے کی بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں سمجھ گئی. اس وقت صورت حال جو آپ کو نظر آ رہی ہے, دنیا کی سول سپریم پاور کا اس وقت پریزیڈنٹ کس طریقے سے بھیگی بلی بنا ہوا دورہ کر رہا ہے بھارت کا. اگر آپ نے ٹی وی پر منظر دیکھا ہو اس کا, جو کہ وہ وہاں کی تقریر اس نے کی ہے اس کی لوک سبھا میں, پھر وہ ناچ رہا ہے وہ راجستھانی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, اس کا حال جو ہے جس طرح جو ہے واجپائی قدم قدم پر گیا, نہیں بالکل نہیں, ہرگز نہیں, ہم نہیں کریں گے, سرجیب سٹی میٹنگ پر نہیں کریں گے, مذاکرات نہیں کریں گے, یہ ہر شے کے اندر ان کی دخی کر رہا ہے. اور وہ ہے کہ بچھا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جو ہے کمنگ ایونٹ کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, کس قدر اہمیت حاصل کر چکا ہے بھارت, کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے بھارت, ٹیکنالوجیکلی بھی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے. اس وقت دنیا میں کمپیوٹر ٹاپ کے اوپر ہے کمپیوٹر انڈسٹری, اور اس میں جو ہے شاید نمبر دو پر بھارت آ چکا ہے. اس حوالے سے کوئی کوڑا ہماری پیٹ پر برس سکتا ہے, یہ دور کی بات نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے, ہم ظاہر بات ہے ہمارے تو بڑے بڑے لوگ صاف اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی روایتی ہتھیار ہیں وہ اس کی دوڑ میں ہم بھارت کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتے. چلی سی بات, یہ باتیں پہلے نہیں کہی جاتی تھی, اب تو کھل کر کہی جا رہی ہیں, صاف کہی جا رہی ہیں, ہم ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے. 28% انہوں نے اچانک جو ہے اپنے بجٹ میں اضافہ کر دیا, ہم تو بجٹ میں کمی کرنے پر مجبور ہیں. ہمارے بجٹ میں تو کمی ہوئی ہے ڈیفنس کے حصے پہ, وہاں وہ 28% اضافہ کر دیا, اندازہ تک ہی ہمارے ٹوٹل بجٹ سے بڑھ گیا ہے ان کا ڈیفنس کا بجٹ. تو اس حوالے سے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, لیکن اللہ ہمیں اگر توفیق دے دے تو تین کام کرنے کے ہیں. نمبر ایک, سود کی دونوں صورتوں کا استحصال ہو, نقد کا سود, زمین کا سود, مزارعت کا سود اور نقد کا سود, جس کو آپ کمرشل انٹرسٹ کہتے ہیں یا بینک انٹرسٹ کہتے ہیں, ان دونوں کا استحصال. نمبر دو, شریعت کی تنفیذ, قرارداد مقاصد کی واقعی امپلیمنٹیشن. نمبر تین, افغانستان سے اتحاد, اور یہ کہ اسامہ کے بارے میں اکثر ایسا بیان اچھا آیا ہے, میں جو بھی کسی کی تائید جو ہے تحسین کا حقدار ہوں, تو عبدالستار صاحب کا وزیر خارجہ کا بیان کہ ہم کچھ نہیں جانتے, امریکہ جانے اور طالبان جانے, اسامہ کے ذمن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں. بہرحال اب میں چند منٹ آپ کے لوں گا, اگر تو ختم ہو چکا ہے. پرویز مشرف صاحب یہ تقریر رات ہوئی ہے, اس کے بارے میں چند باتیں. ایک تو یہ کہ جو بھی انہوں نے جمہوریت کا ایک سلسلہ نقشہ پیش کیا ہے, اور جو جا کر کہیں اگلے سال جون کے اندر وسط میں جا کر اس کی پہلی سیڑھی قائم ہوگی, تو بہرحال یہ ایک طرح سے گویا کہ چاہے وہ انکار کر رہے ہیں لیکن یہ بیسک ڈیموکریسیز کا ہی اصولی اعتبار سے وہ نقشہ ہے. جو کبھی یہ فوج ہمیشہ یہی کرتی جب آتی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے دشمنی اور سیاسی جماعت کو کنڈم کر کے, تو پھر وہ اکثر نو کو جمہوریت کا پودا زمین میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ چاروں ناچار, پہلے درویش, بڑھ جانے درویش, اب کیا کیا جائے, ان کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے, فوج ہے, بڑی طاقت ہے, اب جو بھی وہ دے رہے ہیں, جتنا بھی دے دیں یہ بھی ان کی گویا کہ ان کی لائق ہے. باقی یہ کہ لوگوں کے اندر کوئی تحریک چلانے کا تو بلبوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ دونوں جو عوامی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں بالکل, ان کے کال کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ میدان میں آئے گا. اور دینی جماعتیں جو ہے یہ طے کر چکی ہے کہ کسی سیاسی, خالی سیاسی ایجوکیشن میں دوسری جماعتوں کی وہ غنیمہ نہیں بنے گی. تو اندازہ یہی ہے کہ کوئی تحریک نہیں چل سکتی. البتہ جو انہوں نے نقشہ پیش کیا ہے میرے نزدیک اس میں دو چیزیں غلط ہیں, بلکہ تین کہنا چاہیے. ووٹر کی عمر کم کرنا حقیقت میں بہت ہی خوفناک بات ہے. نوجوانی کی عمر جو ہے بہت والیٹائل مزاج ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے, میرے نزدیک تو اسے 21 سے 25 کی طرف جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ 18 کیا جائے. اور اس میں یہ کوئی ڈگ ڈگی بجانے والا آتا ہے, وہ آ کر جو ہے کسی وقت نوجوانوں کو ایک جوش اور جذبے کے اندر جو ہے وہ کھینچ کے لے جاتا ہے, اور وہ لوگ جو ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے وہ منہ دیکھتے رہ جائیں. تو یہ چیز در حقیقت صحیح نہیں ہے. اس کو 21 تھا تو 21 سے 25 کرتے بجائے 18 کے. اس طرح جماعتی, غیر جماعتی انتخابات میرے نزدیک غلط ہیں, اس لیے کہ چاہے آپ بیسک ڈیموکریسی شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں سے بیسک پولیٹیکل کلچر بھی شروع ہونا چاہیے. پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بغیر سیاسی جماعتوں کے نہیں ہوتا. تو آپ کو چاہیے کہ یہیں سے اس کے لیے بنیادیں جو ہے, باقی ساری ریسٹرکشنز ہیں کہ جو پولیٹیشین بے ایمان ثابت ہوئے ہیں, آپ کا جو احتساب کا عمل ہے, ان کو آپ فیلڈ سے آؤٹ کرتے جائیے, LBW ہوتے چلے جائیں گے. تو لیکن یہ کہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے اس کی بھی جڑ اس معاشرے کے اندر پڑنی چاہیے. تیسرے, مجھے یہ محسوس کر کے جو ہے وہ دکھ ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صوبائیت پرستی کی جو لانت ہمارے ملک میں ہے اس کو انہوں نے اس طرح تسلیم کر لیا ہے کہ گویا کہ اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. حالانکہ میرے نزدیک اس ملک کی خیریت اول تو یہ کہ سب سے بڑی خیریت اس کی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اسلام کے بعد نمبر دو اس کی خیریت اگر ہے تو اس میں ہے کہ یہاں پریزیڈنشل سسٹم ہو اور یونٹس جو چھوٹے بنائے جائیں، پنجاب کے صوبے جو ہے تین ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، پانچ ہو سکتے ہیں، سندھ کے دو دیں تین ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں تاکہ برابر برابر کیسے ہوں، ایک ایک کروڑ کی آبادی کا، تاکہ سینٹ کے اندر بھی پھر ہم وزن جو ہے ایک طرح کی نمائندگی ہو، لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبائیت پر مبنی تنظیمیں یا تحریکیں ہیں ان کا خوف جو ہے وہ اس ملٹری جنتا جو ہے اس کے ذہن کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے آخری میں بات میں یہ کہوں گا کہ انہیں یہ چاہیے سب سے پہلے اگر اثر نو کمپیوٹرائز ووٹر لسٹ بنا رہے ہیں تو سینسس کے کام کو تو مکمل کریں، پہلا کام اس ملک کے اندر ہونا چاہیے کہ مردم شماری، وہ ایک دفعہ ہو بھی چکی ایکسرسائز، پھر وہ سارا کا سارا ڈمپ کر دیا گیا، کیوں کر دیا گیا پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ فوج کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ یہاں صحیح صحیح مردم شماری ہو اور ہر شخص کا مذہب بھی ساتھ ہی اندراج ہو اور اس کا مسلک بھی، اس لیے کہ اسلام یہاں آئے گا تو پھر یہ کہ جو پرسنل لا ہے اس میں مسالک کو آزادی دینی ہوگی تو معلوم ہو کہ کون حنفی ہے، کون سلفی ہے، کون جعفری ہے، معلوم ہو تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو اپنے جو ہے پرسنل لا کے اوپر عمل کرنے کی پوری اجازت ہو، ان کی عبادت گاہیں جو ہے انہیں تحفظ حاصل ہو، یہ نہ ہو کہ ایک فرقہ جو حملہ کرے اور دوسرے فرقے کی وہ عبادت گاہ پر مسجد پر قبضہ کر لے، تو یہ بہرحال اس وقت ہے صورتحال، لہذا ہر شخص کے مذہب کا بھی، عیسائی ہے تو لکھے، میں عیسائی ہوں، کیتھولک ہوں، پروٹیسٹنٹ ہوں لکھے، اگر مسلمان ہے تو مسلمان لکھے کہ میں جعفری ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا سلفی ہوں، جو بھی ہو لکھے، تو یہ کام جو ہے میرے نزدیک کرنے ضروری ہے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پرسوں اب ہمارے نوید خلافت کانفرنس ہو رہی ہے الحمرا ہال نمبر ایک میں صبح 10 بجے، جو وقت میں نے طے کیا ہوا اپنے درس قرآن کا، اس دفعہ گویا کہ اسی کے بدل میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے الحمرا میں، اور آپ سب حضرات سے میری استدعا ہے وہاں پہنچے جمع ہوں، تاکہ بلکہ میں نے اشتہار اخبار میں آ جائے گا، ہم نے کوئی ہینڈ بل شائع نہیں کیا ہے، آج آپ سے اطلاع میں دے رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، یہ پرسوں ہے 10 بجے الحمرا کا حال نمبر 1 ہے، لیکن کل جنگ میں اور نوائے وقت میں اشتہار آ جائے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔